الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما مہر کہتے ہیں سورج کو اور سما کہتے ہیں آسمان کو اور دن کا مطلب آپ کو معلوم ہے اور رخ کہتے ہیں چہرے کو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال وہ تھا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے میں چاند اور سورج تیر رہے ہیں. عجیب روشنی تابانی کہ ایسا حسن نہ کسی نے دیکھا اور نہ دیکھ سکے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں رخ دن ہے, حضور کا چہرہ دن کی طرح روشن ہے. رخ دن ہے یا مہر سما یا آسمان کا سورج ہے. ایک کشمکش ہے عاشق کو کہ میں حضور کے چہرے کو تشبیہ اور مثال کس چیز سے دوں. حضور کے چہرے کو دن کی طرح چمکدار کہوں یا آسمان کے سورج کی طرح چمکتا دمکتا کہوں. پھر عشق پکارتا ہے احمد رضا اگر دن کہو گے تو یہ تو دن صدقہ ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کا. اگر ان کے رخ زیبا کو تشبیہ سورج سے دو تو سورج تو پیدا ہے ان کے تبسم ناز سے. رخ دن ہے یا مہر سما, فرماتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ آپ کا چہرہ دن کی طرح روشن اور نہ سورج کی طرح. ہزار سورج ہوں تو مصطفیٰ کے تلوے میں سما جائیں. ارے ان کی اولاد ایسی ہے کہ سینکڑوں چاند ان کے تلوے میں سماتے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچپن میں چھوٹے تھے, آپ کی دایا نے دیکھا کہ حضرت غوث پاک آسمان کے چمکتے ہوئے چاند میں اڑے اور غائب ہو گئے. سنی تو ایمان لاتا ہے لیکن وہ ابھی کہتا کیسے کیسے اس کا ریکارڈنگ. ہاں درود پاک پڑھ لیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں شیخ عبد القادر غوث اعظم کو کھلا رہی تھی, 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, اچانک بچہ میری گود سے اڑا اور چاند میں غائب ہو گیا. پریشان ہو گئی, میں بچے کو تلاش کہاں کروں. زمین پر اگر غائب ہوتا تو میں تلاش کر سکتی تھی, آسمان کے چاند میں غائب ہوا, اسے کون تلاش کرے. گھر جاؤں گا, سادات کو میں جواب کیا دوں گا, کیا دوں گی. فرماتی ہے اسی کشمکش میں میں تھی کہ چاند میں سے وہ بچہ پھر نمودار ہوا اور میری گود میں آ کر کھیلنے لگا. یہ برسوں کی بات تھی. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد چلے آئے, گیلان سے سفر کر کے بغداد تعلیم حاصل کرنے آئے. وہاں پڑھا, مجاہدے کیے. سیدنا شیخ ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرید ہوئے, مقام غوثیت پر فائز ہوئے. دیکھیے پیرانے پیر ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں, پیرانے پیر ہیں علم حاصل کر رہے ہیں, پیرانے پیر ہیں مجاہدہ کر رہے ہیں, نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ پیرانے پیر سارے پیروں کے پیر, جتنے پیر ہیں ان کے مرید انسان ہوتے ہیں. لیکن بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہے کہ غوث اعظم وہ پیر ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں, جنوں کے بھی پیر ہیں اور فرشتوں کے بھی پیر. فرشتوں کے بھی پیر پیرانے پیر ہیں, یہ کبھی میں ثابت کروں گا. پیرانے پیر ایسے پیر ہیں لیکن کبھی نماز چھوڑی کوئی بتا سکتا ہے؟ اور آج کر کے پیر یہ پیر نہیں پیر ہیں. کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں معاذ اللہ. جو نماز کی ضرورت کو نہ سمجھے لوگ اسے پیر کیسے بناتے ہیں؟ میرے دوست جس نے ایسے کو پیر بنایا اس کا ایمان تیر جیسے نکل گیا, پھر واپس نہیں آئے گا. سیدنا غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ ہے کہ بچپن میں آسمان میں چلے گئے اور واپس آ گئے. زمانہ گزر گیا جب غوثیت کے منصب پر حضرت پیران پیر فائز ہوئے تو یہی بوڑھی جیلان سے سفر کر کے بغداد آئی اور خانقاہ قادریہ کا پتہ پوچھ کر کے آپ کی خانقاہ میں پہنچی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دایا کو رضائی ماں کو آتے دیکھا تو حضرت غوث اعظم کھڑے ہو گئے اور ماں ماں کہہ کر کے اپنے بازو بٹھایا. بڑے بڑے علماء صوفیاء خلفاء مریدین سے پوری خانقاہ بھری ہوئی تھی. لوگوں کو حیرت ہوئی, ایک بوڑھی کمر جھکی ہوئی آ رہی ہے اور غوث اعظم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. دیکھو محبت ہوتی ہے تو قیام بھی ہوتا ہے. غوث اعظم کی سنت ہے کہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم نبی کا سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونا بہرحال تعظیم کی دلیل ہے, لیکن آج کل ہم کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیر میں درد ہوتا ہے, بڑی پریشانی, کیوں کھڑے ہوتے ہو, کیوں کھڑے بھی میرا پیر ہے, ہماری محفل ہے, ہمارا عقیدہ ہے, تم مت کھڑے ہو. ہم کب کہتے ہیں کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا, ڈنڈا لے کر کے بیلوں کی طرح ہم مارتے تھوڑی نہ, کھڑے ہو کھڑے ہو, نہیں کھڑے ہونا مت کھڑے ہو, کھڑے نہیں ہوتے ہو سڑے ہو. ہم کھڑے ہوتے ہیں تم سڑے ہوتے ہو, یہی بس فرق ہے. ہم کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. غوث اعظم نے اپنی رضائی ماں کو دیکھا اور کھڑے ہو گئے. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا عبد القادر, بچپن میں ایک تماشا تم نے دکھایا تھا, کیا آج بھی وہ تماشا دکھا سکتے ہو؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ماں وہ کون سا تماشا دیکھنے آئی ہے؟ تو وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ میں ایک دن تم کو کھلا رہی تھی, 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا, اس میں تم جا کر سما گئے, پھر میری گود میں آ گئے. وہ حسین تماشا, وہ مبارک سین آج دیکھنے آئی ہوں, عبد القادر ایک مرتبہ اور دکھا دو. غوث اعظم پر وجد طاری ہو گیا. فرماتے ہیں مادر مہربان سن, میں چھوٹا تھا, میرا بدن چھوٹا تھا تو آسمان کے چاند میں اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ مجھے اپنے اندر سما لیتا تھا, لیکن آج میری حالت اتنی عظیم ہے کہ ویسے ویسے ہزاروں چاند میرے تلوے میں سما سکتے ہیں, ویسے ویسے ہزاروں چاند میرے تلوے میں سما سکتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میرے سرور کائنات فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاہزادے ہیں, ان کے تلوے کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کے چہرے کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. زلف کہتے ہیں بالوں کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کی دو خصوصیت تھی, ایک تو بال کالے کالے تھے اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ مشک کی طرح معطر اور خوشبودار بال تھے. उसमें खुशबू लगाते नहीं थे, कुदरत ने कुदरती इत्र में अपने महबूब के गेसुओं को बसा दिया था। मुअत्तर जुल्फे की, अब इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि नबी के काले काले गेसुओं को, जुल्फों को मैं तशबीह रात की तारीकी से दूं। शब जुल्फ या मुश्के खुता खुतन के माने में। ईरान का एक शहर है, वहाँ जब हिरन जंगलों में जो होते हैं उनके नाक के अंदर से कस्तूरी निकलती है, असली कस्तूरी वो है जो हिरन के नाक से निकलती है, और सबसे अच्छी कस्तूरी खुतन के जंगल के हिरनों के नाक के अंदर की होती है। आजकल तो डुप्लीकेट लेके आते हैं, चमड़ा ऊपर से लगा देंगे और इत्र से बसे हुए मिट्टी के ढेले को अंदर लग करके उसको पैक करते हैं, और देहात की औरतें आती हैं कस्तूरी कस्तूरी कितने में, 50 रुपए में, 100 रुपए में, असली कस्तूरी 50-100 रुपए में, लेकिन इतनी मिलती है। आजकल नकली चीजें बहुत हैं, असली मिले तो बहुत महंगी होती है और नकली हर जगह मिलती है, समझे। असली का रंग इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आप नकली चीज को देखो तो उसके अंदर लेवल भी अच्छा रहेगा, चमक दमक भी अच्छी रहेगी। ये मेरे हाथ में एक अंगूठी देख रहे हैं, काय की है, डायमंड, लेकिन ये असली नहीं है, अमेरिकन डायमंड। अगर असली लेके आओ तो इतना नहीं चमकेगा जितना ये चमक रहा है। देखने वाला कहेगा हजरत कितनी खूबसूरत अंगूठी आपने पहना है। आज हमारा एक मुरीद हैदराबाद से आया, फहीम, मेरी अंगूठी देखता जा रहा है, कहता कितनी चमक रही है, कितनी अच्छी अंगूठी है। तो ये नकली चीजें बहुत चमकती हैं, ऐसे ही आज कुछ नकली भी हैं, माशाअल्लाह, बड़ी चमक दमक, देख करके आदमी हैरान हो जाता है, लेकिन असली चीज में इतनी चमक नहीं होती है, बड़ी कीमती होती है। और वही असली है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। एक असली घी है, एक नकली घी होता है कि नहीं, डालडा वनस्पति, अगर दो चार दिन खा लो तो बलगम हो जाए, और ज्यादा खाओगे तो टीबी हो जाएगा, और खा करेगा, असली कितना भी खाएगा इंशाअल्लाह बीमार नहीं पड़ेगा। असली असली है और नकली नकली है। तो कस्तूरी कहते हैं हिरन के नाफ से जो खुतन में निकलती है, ये असली कस्तूरी होती है जो बड़ी खुशबूदार है। अगर जरा सा यहाँ मजमे में रख दी जाए तो पूरे मजमे में उसकी खुशबू फैल जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ को मुश्के खुतन से तशबीह दी जाए महकने में, और स्याही में रात की स्याही से तशबीह दी जाए, तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं शब जुल्फ या मुश्के खुता, फरमाते नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं, ये मुश्के खुतन जो निकला है खून से बना है, इसकी खुशबू हिरन के खून से बनी है, और मुस्तफा के जुल्फ की खुशबू अल्लाह के नूर से बनी है, तो भला उसको इससे क्या मुनासिबत है। ये तारीकी जो रात की है, ये तारीकी और स्याही चंद घंटों की है, और मुस्तफा के बालों की स्याही तो मुस्तकिल है। इस रात की तारीकी में चमक नहीं है, मुस्तफा के जुल्फों में चमक भी है। रात की तारीकी खुशबूदार नहीं है, मुस्तफा के जुल्फों की स्याही खुशबूदार है। तो सब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसी बेमिसाल जुल्फें हैं जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो जिसकी जुल्फें ऐसी बेमिसाल हैं, जुल्फों वाला कैसा होगा। اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سوہے تجھ کو شہے دوسرا جانا. اور جو چیز زیادہ حسین ہوتی ہے اس سے محبت کرنے کو دل بھی چاہتا ہے. لوگ اچھی چیز کو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ آج تک میں نے نہیں سنا ہے کہ کوئی دھتورے کو پسند کرتا. دھتورا ایک پھول ہوتا ہے لیکن یہ اٹھائیے اس کو آپ پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے اتنا پسندیدہ یہ ہے کہ ہندوستان کے راجا جناب خواجہ جاتا ہے وہیں. ریگستان ہے جہاں گلاب پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ میرے خواجہ کی کرامت ہے کہ راجستھان جو ریگستان ہے وہاں اتنا گلاب پیدا ہوتا ہے کہ ایک دو کلو نہیں روزانہ کئی کئی ٹن مزارے خواجہ پر نظر آتا ہے. ہم کو بھی پسند ہے, خواجہ والوں کو بھی پسند ہے اور میرے خواجہ کو بھی یہ پسند ہے. اس لیے کہ حسین ہے جب کوئی اپنے محبوب کے رخسار کی تعریف کرتا ہے تو گلاب سے تشبیہ دیتا ہے. یہ گلاب وہ گلاب ہے. ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ اس کی خوشبو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بنی ہے. اسی لیے صوفیاء کرام گلاب کی تعظیم کرتے ہیں. حالانکہ حدیث ضعیف ہے. خود دیوبندیوں نے اپنے قاسم نانوتوی صاحب کی فضیلت میں یہ بیان لکھا ہے کہ حضرت کو حضور سے اتنی محبت تھی کہ گلاب کا بھی ادب کرتے تھے. یہ گلاب کا اور پھر وجہ یہ لکھی ہے چونکہ گلاب میں حضور کے پسینے کی خوشبو ہے اس روایت کی بنا پر نانوتوی صاحب اس کی تعظیم کرتے تھے. کم سے کم لکھنے والے نے لکھا ہے تو دیوبندیوں کو چاہیے کہ جب گلاب میں ایک ضعیف روایت کی وجہ سے حضور کے پسینے کی خوشبو محسوس ہوئی تو نانوتوی صاحب اس کی تعظیم کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں حضور کے سلام میں حضور کے سلام میں کتنا نور اور کتنی رحمت ہے. اس کے لیے اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں برا کیوں لگتا ہے؟ ارے تعظیم وہ پھول کی بھی ہے اور تعظیم سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی لیے تو شاہ ولی اللہ صاحب نے کل بتایا تھا کہ وہ خاص مولود النبی حضور کی جائے پیدائش میں 12 ربیع الاول کو جب میلاد ہو رہا تھا اور شاہ صاحب وہاں تشریف لے گئے تو وہ صاحب کشف تھے. انہوں نے دیکھا کہ محفل میں سے نور اٹھ رہا ہے. پھر وہ نور کیسا ہے اس کو ریسرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کی تحقیق کی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک نور فرشتوں کا تھا اور ایک نور رحمت خداوندی کا تھا. مطلب یہ ہے کہ حضور کا ذکر قابل تعظیم ہے اور تعظیم کھڑے ہو کر کے بھی کی جاتی ہے. تعظیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. کل آپ نے دیکھا 3 نوشاتے اس پر تھے اور مولانا نے کہا کہ سلام کرو تو ان نوشا نے کیا کیا؟ کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تینوں نے فوراً قیام کیا. قیام کس لیے کیا؟ سلام کے لیے قیام کیا. اور یہ سلام انہوں نے کس کو کیا؟ آپ ہی کو تو کیا اور کس کو کیا؟ آپ کو سلام کیا، لیکن سلام کا مزاج یہ ہے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو آدمی کھڑے ہو جاتا ہے. نوشہ صاحب ان کی حیثیت اتنی بڑی تھی کہ لوگ پھولوں کی طرح جھیل کر لا رہے تھے، سب پیچھے پیچھے، نوشہ آگے آگے، ادھر بیک ادھر بیک، ہاتھ پکڑ کر کے جوان کو سیڑھی پر چڑھایا جا رہا تھا، کیونکہ نوشہ ہے، آج اس کی ناز برداری کی جائے گی. ہم بڈھوں کو سیڑھی پر ہاتھ پکڑ کے چڑھاؤ تو کچھ سمجھ میں آتا، ان جوانوں کو کیوں کل چڑھایا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ نوشہ ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہے، اس سے محبت کی جا رہی ہے، اتنا عزیز بچہ، لیکن جب سلام کر رہا ہے عام لوگوں کو تو کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو جب آپ کو سلام کرنے والا نوشہ کھڑا ہو رہا ہے تو ہم نبی کو اگر سلام کریں اور کھڑے ہو جائیں تو یہ گھٹنے میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور قوم کا کوئی سردار آتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قوم کے لوگ جو وہاں بیٹھے رہتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، قومو لسیدکم، تمہارا سردار آ رہا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہونا تعظیم کی علامت ہے. اسی طرح جب حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی، یہ تعظیم ہے. اور جب فاطمہ حضور کے گھر حاضر ہوتی تھی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہ محبت ہے. تو تعظیم کے لیے بھی قیام ہوتا ہے اور محبت کے لیے بھی قیام ہوتا ہے. اس لیے جن کے دلوں میں محبت رسول ہے اور احترام مصطفیٰ ہے، انہوں نے اگر سلام کے وقت قیام کیا تو انہوں نے سلام اور محبت کا مزاج سمجھ کر کے قیام کیا ہے. اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ کھڑے ہو کر کے بھی سلام کیا جاتا ہے، اور محبت کا بھی تقاضا ہے، احترام کا بھی تقاضا ہے کہ کھڑے ہو کر سلام کیا جاتا ہے. تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کرنا اور سلام پیش کرنا یہ محبت اور احترام کا جذبہ ہے. اور اسی احترام کے جذبے کی وجہ سے آج فرقے بندیاں ہو گئی ہیں. جہاں احترام ہے وہ سنی ہے، اور جہاں احترام نہیں ہے وہ سنی نہیں ہے. نماز پر فرقے بندی نہیں ہوئی ہے، روزہ رکھنے میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، حج کرنے میں کوئی بٹوارا نہیں ہے، زکات دینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے. پھر فرقے بنے کیوں؟ جب روزہ وہی ہے، زکات وہی ہے، حج وہی ہے، کلمہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، کعبہ وہی ہے، سجدہ وہی ہے، رکوع وہی ہے، یہ آخر فرقے کس بنیاد پر بنے؟ صرف ایک طرف ادب ہے، دوسری طرف بے ادبی ہے. ایک طرف احترام ہے اور دوسری طرف احترام سے دل خالی ہے. احترام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، احترام کا انداز ہی الگ ہے. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کبھی اپنے باپ سے نہیں سنا تھا کہ میں آؤں تو کھڑے ہو جانا، یہ ثابت نہیں تھا، لیکن فاطمہ کی محبت تھی کہ والد گرامی جب آتے تھے تو کھڑی ہو جایا کرتی. یہ کہا کہاں سے ثابت ہے؟ ہر چیز منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے میاں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سی چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں، منقول نہیں ہوتی ہیں، لیکن عزت اور احترام کا جذبہ ہے. عشق خود اپنا راستہ بنا دیا کرتا ہے. باپ سے اگر محبت ہے تو باپ کچھ کہے نہ کہے، ہر تعظیم اور محبت کا کام باپ کے لیے کرنا شریعت میں جائز ہے. باپ نے کبھی نہیں کہا کہ بیٹا جب میں استنجا کے لیے جاؤں تو لوٹے میں پانی لے جا کر کے رکھنا، نہیں کہا، لیکن دیکھا والد گرامی جا رہے ہیں، باپ کی محبت اور اس کا احترام تھا، پانی خود بھر کے لا کر کے استنجا خانے میں رکھ دیا ہے، آپ کیا اس کو برا کہیں گے یا ادب کہیں گے؟ باپ نے نہیں کہا میرا بستر بچھا، لیکن باپ کو نیند آ رہی ہے اور وفادار بیٹے نے بستر صاف کیا، پلنگ پر ڈال دیا، ابا جا کر سو جائیے، باپ کا حکم کا انتظار نہیں کیا، سعادت مندی اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ خود محبت اپنا راستہ نکالتی ہے کہ میرے محترم معظم کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ مزاج سمجھ لینا اسی کا نام احترام ہے۔ اور جو سمجھ کر کے بھی ڈھور بن کر بیٹھا رہے، نہ اٹھنے کو تیار نہ بولنے کو تیار، یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی دیکھیے، حدیث اٹھا کر دیکھو، فرمایا گیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ چاروں طرف کھڑے رہتے تھے۔ کس حدیث میں ہے کہ حضور سے یہ منقول ہے کہ صحابہ جب میں وضو کرتا رہوں تو سب مجھے گھیر کر کھڑے رہو، اور جب میں ہاتھ دھوؤں تو پانی کو زمین پر مت گرنے دو؟ کسی حدیث سے کوئی ثابت کر کے بتائے؟ اب صحابہ یہ کام کر رہے تھے اور کوئی منافق کہے یہ کہاں منقول ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ منہ پر تھوک دے گے کہ اے منافق، ہم یہاں ثابت نہیں دیکھتے، محبت کا انداز دیکھتے ہیں کہ جس پانی کو نبی کے بدن پاک سے نسبت ہو گئی ہے ہم اس کو زمین پر گرنے دینا گوارا نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، ہر چیز کا حکم نہیں ہوتا ہے، محبت کا مزاج ہی دنیا سے نرالا ہے۔ اور جو کتابوں میں لکھتے اس کا حکم کہاں ہے، ثابت کہاں سے ہے، تو اب صحابہ کرام کی محبت کو تم چیلنج کر رہے ہو۔ صحابہ کرام نے وہ کام کیا جو کہیں ثابت نہیں تھا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے ہیں اور پسینہ جس میں پاک سے نکل رہا ہے، تو وہاں جن کے گھر شادیاں تھیں حضور کے پسینے کو جمع کر رہے ہیں، کس میں؟ شیشی میں۔ کہاں سے ثابت تھا کہ حضور جب سوئیں تو پسینہ شیشی میں رکھو اور دلہن کو لگا دو، ہمیشہ وہ بھی خوشبودار ہوگی، اس کی آنے والی نسلیں بھی مہکتی رہیں گی؟ کہیں ثابت تھا؟ لیکن ثابت نہیں تھا، جذبہ محبت و احترام تھا۔ احترام اور عزت کا جذبہ یہ نہیں دیکھتا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے اور صحابہ کرام بچ جاتا تھا تو اس پانی کو استعمال کرتے تھے، حضور کے اعضائے مبارک سے گرے ہوئے پانی کو صحابہ کرام ہاتھ میں لے لیتے تھے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ اپنے دوست اور بھائی کے گیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رگڑ کر کے اپنے منہ پر اور سینے پر ملتا تھا۔ اگر کوئی پوچھے کہ اے صحابہ کیا رسول نے ایسا حکم دیا تھا، یہ کہیں سے ثابت تھا، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا، تو صحابہ کہیں گے یہ ہماری محبت کا تقاضا تھا، یہ ہماری محبت تھی، نبی کے وضو کے پانی کا احترام تھا۔ آج جو سنیوں کو ڈسگائڈ کرتے ہیں کہ بولو یہ چیز کہاں ثابت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، تو ایک نہیں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حضور کا کہیں حکم نہیں، کہیں منقول نہیں، یہ تو زندگی کی بات ہے۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک راستے پر چلتے چلتے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا رک جاؤ، صحابہ نے کہا حضور کیوں؟ کہا رکو، آپ وہاں سے رکے اور سب کو روک دیا، گھوڑے پر سے اترے और उतर करके रास्ते से हट करके दूसरी तरफ चलने लगे। लोग देख रहे हैं कि आज ये हिबरुल उम्मा, फकीहुल उम्मा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता, सहाबा में जिनका इल्मी मकाम बुलंद व बाला था, आज ये क्या कर रहे हैं? हमको धूप में खड़ा कर दिया और बिला जरूरत रास्ते से हटकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। देखा तो एक बबूल का झाड़ था। हजरते अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां पहुंचे और पहुंच करके अपने दामन को उस बबूल के कांटों से उलझाया। उलझाने के बाद फिर मुड़े और फिर अपने हाथों से उसे छुड़ाया। छुड़ाने के बाद फिर मुस्कुराए और फिर अपने साथियों के पास आए, कहा चलो। लोग कहने लगे हजरत ये अजीब सी बात हम देख रहे हैं, हरकत आपकी। यहां हमको रोका, उतनी दूर गए, अपने कपड़े को बबूल के कांटों से उलझाया और फिर यूं मुड़े, फिर छुड़ाया, छुड़ाने के बाद फिर मुस्कुराए और कहते हैं कि चलो, आखिर ये मामला क्या है? अगर कहीं साबित होता तो सहाबा कराम पूछते क्यों? कहीं हुजूर ने यह हुक्म नहीं दिया था। तो खड़े होकर आंखों में आंसू लाकर, ये हुजूर के वफात की बात है, फरमाते हैं कि एक दिन हम हुजूर के साथ सफर कर रहे थे और यही मकाम है, हुजूर यहां ठहरे, लोगों को रोका और रोकने के बाद उसी रास्ते पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और आपने कजाए हाजत की और फिर जब वापस होने लगे तो जोर से हवा चली और हवा चल रही थी, चलने के बाद आपका दामन बबूल के कांटे से उलझ गया। फिर हुजूर यूं मुड़े और फिर उस दामन को छुड़ाया और छुड़ाने के बाद मुस्कुराए और फिर साथियों के साथ मिलकर कहा चलो। फरमाते हैं मैंने हुजूर को ये देखा था तो मेरी मोहब्बत ने ये गवारा न किया कि हुजूर की इस अदा पर अमल किए बगैर मैं आगे बढ़ जाऊं। ये है मोहब्बत, साबित है कि नहीं ये नहीं देखा जाता, ये हुक्म है कि नहीं ये नहीं देखा जाता। एक काम जो इत्तेफाकिया हो गया था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की ये मोहब्बत थी कि वो इत्तेफाकिया काम था, लेकिन अब नबी की मोहब्बत में वो खुद इस काम को कर रहे हैं। तो मोहब्बत का अंदाज ही अलग होता है। हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा पछना लगवाया। पछना जानते हैं? सींगी। उस जमाने में जब ब्लड प्रेशर किसी को हाई होता था तो पछना लगवाते थे। पछने का मतलब यह है कि ये पैर की पीठ पर वो एक कैया होता था, लोहे का नोकदार एक आला होता था, उसके थोड़ा थोड़ा उस पर कुछ कोचा लगाते थे। जब उसमें से खून निकलने लगता था तो एक सींग जैसा आला होता था उस पर रख करके और वो सींगी लगाने वाला उसको चूसता था तो सारा खून उस सींगी में आ जाता था। फिर उसके बाद उसको वो बर्तन में सींगी लगा रखता और वो खून उसमें जमा होता। एक मर्तबा हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पछना लगवाया और पछना लगवाने के बाद जो खून बर्तन में जमा हुआ, अपने एक सहाबी से इरशाद फरमाया ले जाओ एक इसको महफूज जगह दफन कर दो। ये नहीं फरमाया खून ले आकर के फेंक दो। हुजूर खुद अदब का अंदाज सिखा रहे हैं, फरमाया महफूज जगह इसको ले जाकर के दफन कर दो। वो सहाबी वो बर्तन लेके गए, सोचा यहां रखूं, बोले ये भी महफूज जगह नहीं, किसी का पैर पड़ जाए। फिर और आगे बढ़े, कहा यहां दफन कर दूं, कहा हो सकता है यहां भी किसी का पैर। घूमते रहे काफी देर तक, उनको कोई महफूज जगह नहीं मिली। तो आखिर में محبت نے ان کو یہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا کہ اے صحابی تمہارے پیٹ سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی چیز نہیں ہے، اس خون کو پی لو. بولو کہاں یہ منقول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پیا جائے، جبکہ خون کو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے لوگو ہم نے تم پر خون کو حرام کر دیا ہے. خون حرام ہے، انسان کا ہو یا جانور کا ہو، حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا، دم مسفو جو ذبح کرتے وقت یا نس کاٹ کر نکلتا ہے وہ دم مسفو حرام بھی ہے، نجس ہے، اس کا کھانا پینا گناہ حرام ہے. صحابی نے یہ نہیں کہا یہ ایک انسان کا خون ہے اس کو پینا تو قرآن نے حرام کیا ہے اس کو کیوں پیوں، لیکن پورا خون پی گئے. اب وہاں سے واپس آئے تو حضور نے پوچھا کہاں رکھا؟ سرکار نے کیوں پوچھا؟ بھئی جب گئے تھے حضور نے فرمایا تھا جا محفوظ جگہ اس کو رکھ کے آنا، آئے تو کیوں پوچھا کہاں رکھے؟ غیب معلوم تھا کہ یہ کہاں رکھ کر آیا. پوچھتے ہیں کہاں رکھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کسی محفوظ جگہ رکھنا، بہت گھوما کوئی محفوظ جگہ ملی نہیں. تو حضور فرماتے پھر کیا کیا؟ بولے یا رسول اللہ میں پی گیا. تو اب حضور کو فتویٰ دینا تھا کہ حرام چیز تم نے پی ہے، یہ کہنا تھا نا، ناپاک چیز تم نے پی ہے. کوئی ناپاک چیز اگر استعمال کرتا تھا تو حضور فوراً اس کو حکم دیتے تھے حرام چیز کا استعمال مت کرو، لیکن حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا تیرے پیٹ میں کبھی کوئی بیماری نہیں. فرماتے ہیں ہمیشہ میں پیٹ کا مریض تھا، جس دن سے خون پیا ہے کبھی میرے پیٹ میں کوئی بیماری اور شکایت اور درد نہیں ہوئی. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پاک تھا اور وہ علاج کے طور پر پیا گیا تھا، کہیں منقول نہیں تھا. یہ صحابی کی محبت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک استعمال کر لیا تھا. آپ نے سمجھا کچھ؟ ہر وقت پوچھا جاتا منقول کہاں ہے، لکھا جاتا ہے ثابت کہاں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ کہیں منقول نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کلی کرتے تھے تو اس کلی کا پانی ہاتھ میں لے دیتے تھے، حضور اگر دہن مبارک سے تھوک نکالتے تھے تو صحابہ کرام اس تھوک کو اپنی ہتھیلی پر مل کر کے اپنے چہرے پر مر لیا کرتے تھے، سینے پر مر لیا کرتے تھے. اور جو صحابی حضور کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے تھوک کو مل لیا کرتا تھا، میرے دوستو اس کا حسن و جمال بڑھ جایا کرتا. کہاں سے منقول تھا؟ کیا حضور نے حکم دیا تھا؟ یہ تمام حدیثیں موجود ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھو. ہر حکم منقول اور ہر حکم کا ثبوت نہیں چاہیے. ہاں وہ چیزیں جن کے بارے میں ممانعت ہے، یا وہ چیزیں جو کسی سنت کو مٹا دیتی ہیں، یا وہ چیزیں جو اسلام کے قانون سے ٹکرا جاتی ہیں، یقیناً اس کی اجازت نہیں ہے. اور جہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، صرف محبت کا تقاضا ہوتا ہے، شریعت کے دائرے میں، اس کا ثبوت یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا. جس چیز کو حضور فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول منع نہ کریں، وہ سب تمہارے لیے کرنے کی چھوٹ ہے. کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو مت کرو. اب اس میں جس کو محبت ہے وہ کرتا ہے، اور جس کو محبت نہیں ہے وہ نہیں کرتا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، نہ کرو. لیکن محبت والے جو کام کرتے ہیں ان پر اعتراض کرنا، یہی ہے خباثت. چپ چاپ اگر رہتے تو خباثت اندر کی اندر چھپی رہتی ہے. جیسے طاہر صاحب نے کہا پولٹین میں نجاست، तो इनकी भी पोल्थीन में निजासत, जब तक कि उसमें इंजेक्शन नहीं मारा जाता तो बदबू नहीं आती। इसी तरह जब आला हजरत ने इंजेक्शन मारा तो ये सब फट गए और निजासत जाहिर हो गई। इसलिए आज तक आला हजरत के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। मेरे दोस्त, दो लोग आला हजरत के खिलाफ हैं, एक तो वहाबी और दूसरे वो पीर जो खिलाफ शरा काम कर। इन दोनों को आला हजरत ने इतनी घिसाई की है, इतनी तर्दीद की है कि इनकी पीठ के मनके मुस्कुराने लगे, कमर टेढ़ी हो गई, अब कुछ नहीं मिलता है तो मौलाना अहमद रजा को गालियां देते हैं। खानकाह में बैठे ऐसे बेशरा पीर इमाम अहमद रजा की मुखालफत करते हैं, और वहां भी इसलिए कि अकीदे के एतबार से इनकी तरबीत की है और बिदात और अमल के एतबार से ऐसे बेशरा पीरों की तरबीत की। सुन्नियत ऐसे पीरों से नहीं मिलती और सुन्नियत वहाबियों से नहीं मिलती। दोनों से अलग रहोगे तब सुन्नियत का निखार तुम्हारे अंदर पैदा होगा। हम न बिदात की हौसला अफजाई करते हैं और न बदअकीदगी की हौसला अफजाई करते हैं, इसलिए कि ये दोनों चीजें मोहब्बत रसूल के खिलाफ है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, लतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। हमने रसूल को क्यों भेजा? लतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है इंसानों कि रसूल तशरीफ आए हैं तो इनकी तशरीफ आवरी का मकसद समझो, तुम सब मिलकर के अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये हर इंसान की जिम्मेदारी है, मुसलमान की नहीं, इंसान की जिम्मेदारी है कि पहले वो मोमिन बने, ईमान लाए, और जब मोमिन बन गया तो मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है मालूम है? तो अज़रूहु व तुवक्किरूहु। अब मोमिन की जिम्मेदारी है कि नबी की ताजीम और तौकीर करे। नबी की ताजीम मोमिन की जिम्मेदारी है और ईमान लाना काफिर की जिम्मेदारी है। अगर काफिर है तो पहले ईमान ला, और जब मोमिन हो गया तो नबी की ताजीम कर, और जब ताजीम कर रहा है तो अब अमल कर। ये तीन चीजें हुजूर लेकर आए हैं, ईमान, ताजीम, तो सब्बहू बुकरतन व असीला, सुबह शाम खुदा की पाकी बयान करना। यह है मोहब्बत। मोहब्बत और एहतराम को ईमान और अमल के बीच में रखा है। ये तो नबी का एहतराम है। औलियाए कराम से एहतराम सीखो। आप कभी कर्नाटक गए हैं? गुलबर्गा शरीफ गए हैं? वहां हजरते सैयदना सैयद मोहम्मद ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज बंदा नवाज गेसू दराज रदी अल्लाह ताला अनहो का मजार पाक है, बहुत बड़ा इहाता है। सैयद हैं और इमाम हुसैन की नस्ल से हैं, शजरे वाले सैयद हैं और बहुत बड़े वली कामिल, साहेब कश, आलिम दीन और तसानीफ कसीरा के मुसन्निफ, बहुत सी किताबें हजरत ने लिखी हैं। और उनका खिताब है बंदा नवाज गेसू दराज। हिंदुस्तान के ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज हैं और वो बंदा नवाज हैं। इनको गेसू दराज क्यों कहते हैं? वो एहतराम की बात मैं अर्ज कर दूं। गेसू दराज, इनके गेसू जो थे बाल की लट थी, लंबी लंबी थी, और जबकि हदीस में है कि लंबे बाल रखना उसकी इजाजत नहीं, लेकिन हजरते सैयदना गेसू दराज ने लंबे बाल क्यों रखे थे, ये कहां से साबित? अब मैं आपको बताना चाहता हूं। इनके पीर व मुर्शिद सैयदना शेख نصیر الدین چراغ دہلوی ہے، وہ سید نہیں تھے، شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، ان کے مرید خواجہ بندہ نواز، سید مرید ہو رہے ہیں غیر سید سے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف سید ہی سے مرید ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے میاں. تصوف میں آپ جب قدم رکھو گے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. غوث اعظم کس کے مرید تھے؟ شیخ ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اتنے بڑے سید، باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی، لیکن شیخ ابو سعید مخرمی سے یہ مرید ہو رہے ہیں. حضرت مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سید السادات ہیں، اور مرید کس سے ہو رہے ہیں؟ علاء الدین پنڈوی، شیخ علاء الدین پنڈوی سے. حضرت خواجہ غریب نواز سید حسنی مرید ہو رہے ہیں حضرت شیخ عثمان ہارونی سے. یہ ہے تصوف کا انداز، جس میں روحانیت کا کمال ہو وہاں آ جاؤ، کاسے دل پھیلا دو، تم کسی بھی برادری کے ہو وہاں سے فیض ولایت تم کو ملتا چلا جائے. تو خواجہ بندہ نواز آپ کے مرید تھے، دلی میں یہ بھی رہتے تھے. ایک دن پیر شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی بڑے جاہ و جلال کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلے. حضرت خواجہ بندہ نواز ایک جگہ روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی دیکھا کہ پیر صاحب کی سواری آ رہی ہے، حضرت خواجہ بندہ نواز کھڑے ہو گئے اور محبت میں آپ نے جا کر اپنے پیر کے گھٹنے کو بوسا دیا. گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑا اونچا تھا تو یہاں تک آپ کا لب پہنچا، تو آپ نے اپنے پیر کے گھٹنے کو بوسا دیا، اور بوسا دینے کے بعد حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں، سید فرو تک، اے سید اور نیچے بوسا دو. تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے آپ کے پیر کو بوسا دیا، اور یہ پیر گھوڑے کی رکاب میں، رکاب جانتے ہیں لوہے کے دو رنگ ہوتے ہیں، اس میں گھوڑا سوار اپنا پاؤں رکھ کر کے بیٹھتا. فرماتے ہیں، سید فرو کر، اے سید اور نیچے بوسا دو. تو حضرت خواجہ بندہ نواز اور اپنے سر کو نیچا کر رہے ہیں، تو آپ کے زلف یہاں تک تھی، یہ زلفیں رکاب میں الجھ گئیں. لیکن جب الجھ گئی تو تکلیف ہوئی، لیکن پیر کا حکم تھا اور نیچے بوسا دو، تو حضرت خواجہ بندہ نواز اور نیچے گھوڑے کے گھٹنے کو بوسا دے رہے ہیں. پھر حضرت خواجہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں، سید فرو تک، اے سید اور نیچے. حضرت خواجہ بندہ نواز نے اور سر جھکایا تو گھوڑے کی سم کو بوسا دے رہے ہیں. فرمایا، سید فرو تر، اے سید اور نیچے، تو آپ نے زمین کو بوسا دیا. دیکھا ہے آپ نے، بال الجھا ہوا ہے، لیکن قدرت نے اس بال کو جو الجھا ہوا تھا بڑھایا اور بڑھایا اور بڑھایا اور بڑھایا، یہ گیسو لمبا دراز ہو گیا. حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی اپنے اس گیسو کو جو رکاب میں الجھی ہوئی تھی اسے کٹوایا نہیں، ایک لٹ ایسے ہی رہی، نام پڑ گیا گیسو دراز. اور جو لوگ یہ دیکھ رہے تھے منظر کہ یہ سید، عظیم الشان سید، حسینی سید اور غیر سید کے گھٹنے کو بوسا دیا، تو ان کو تسکین نہ ہوئی، رکاب چبوایا پھر بھی تسکین نہ ہوئی، گھوڑے کا گھٹنا چبوایا تسکین نہ ہوئی، اس کا سم اور زمین تک بوسا دلوایا تسکین نہ ہوئی، تو لوگ اعتراض کرنے لگے، ایسا نہیں چاہیے. خواجہ بندہ نواز کے کان میں جب یہ آواز آئی کہ لوگ میرے پیر پر اعتراض کر رہے ہیں کہ خیر گھٹنا چوما تھا تو ٹھیک تھا، یہ گھوڑے کے پیر کیوں چموائے، فرماتے ہیں سنو سب کو جمع کر کے اے لوگو، اس راز کو تم نہیں جانتے، جب میں نے گھٹنا چوما تو مقام ناسوت روشن ہو گیا، اور جب میں نے رکاب چومی تو مقام ملکوت روشن ہوا، اور جب مقام میں نے گھوڑے کی سم چومی تو اس وقت مقام جبروت روشن ہو گیا، اور جب میں نے زمین چومی تو مقام لاہوت روشن ہو گیا۔ صرف چند بوسوں میں میں نے ولایت کے سارے مقامات کو طے کر دیا۔
حضرت
اب کوئی کہے کہاں سے ثابت، کہاں سے منقول، تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں اب یہاں ثابت اور منقول نہیں دیکھتے، ایک ولی با کمال کا حکم ہم دیکھتے ہیں، اور اگر ہم سے منقول بھی مانتے ہو تو اعلی حضرت فاضل بریلوی اس کی تاویل فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مشکل میں مت مبتلا ہونا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف فتح کر کے واپس آ رہے تھے، ملک طائف جہاں حضور کو پتھر مارے گئے تھے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لوہ لہان ہو گیا تھا، ایک وقت آیا کہ حضور تشریف لے گئے اور طائف فتح ہوا، جب طائف فتح ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا وقت تھا، اذان کے لیے کہا، اذان ہونے لگی تو طائف کے کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے، اذان سن کر کے ان بچوں نے اذان کی نقل شروع کر دی، جیسے جیسے مؤذن اذان کہتا تھا یہ بچے بھی مل کر کے اذان کہتے تھے، اس میں ایک شخص ایک بچہ تھا جس کا نام ابو محذورہ تھا، اب ابو محذورہ کی آواز بڑی اچھی تھی، جب اذان ختم ہو گئی تو حضور نے اس بچے کو بلایا اور بچے کو بلا کر فرمایا کہ پھر اذان دو، تو وہ تو اذان سن سن کر کے، انہوں نے کہا تھا اذان یاد نہیں تھی، ایک صحابی اذان کے الفاظ کہتے رہے اور یہ بچہ پھر اذان کو دہراتا رہا، حضور اتنے خوش ہوئے کہ اپنا دست گرامی ان کے سر پر رکھ دیا، بس اتنا ہی کیا تھا، دست گرامی سر پر رکھ دیا، پھر یہ ان کے ماں باپ ایمان لائے، اور یہ بچہ جب وہ جگہ جہاں حضور نے ہاتھ رکھا تھا، انہوں نے ماں باپ نے اس بچے کا بال پوری زندگی نہیں کٹوایا، حضرت ابو محذورہ کا بال بڑے بڑے لٹوں میں ویسے ہی کی ویسے ہی رہا، امام احمد رضا فرماتے ہیں اگر یہ منقول ہے اور ثابت تم کو کم کرنا ہے تو ابو محذورہ کا یہ عمل دیکھ لو، اسی طرح سے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اس کی روشنی میں یہ کام کیا تھا۔ تو اگر ہم کوئی چیز ثابت کرنا چاہیں تو ہر چیز ثابت ہو جائے گی، منقول اور ثابت کی جو دلیل تم کہہ رہے ہو اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کی عزت تھی، اور ایسی عزت کہ جب آیت کریمہ اتری کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے زور سے مت بولنا، تو صدیق اکبر اپنے منہ میں کنکر رکھ کر جاتے تھے کہ زور سے آواز نہ نکلے، کہاں سے ثابت؟ تو کہا جائے گا کہ ثابت جو ہے عبارت النص سے نہیں ہے، اشارت النص ہے کہ نبی کی تعظیم بھی اسی میں ہے کہ آواز اگر نکلنے والی بھی ہو تو نہ نکلے، یہ صدیق کی محبت اور احترام کا جذبہ تھا۔ تو دوستو ہر چیز عبارت النص میں اس کا حکم ہی نہیں ہوتا ہے، عبارت النص ہے، شراحت اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے، یہ تو آپ کے سر پر سے گئی، لیکن ان کے مولانا تو سن رہے ہوں گے کہ اسلام میں ثابت کرنے کے طریقے ہیں، عبارت النص سے بھی ثابت ہے، دلالت النص سے بھی ثبوت ہوتا ہے، اشارت النص سے بھی ثبوت ہوتا ہے، اقتضاء النص سے بھی ثبوت ہوتا ہے۔ اب یہ ساری نصوں کو میں بتاؤں تو نص پھڑکنے لگے گی، کس کس طرح سے اسلامی احکام کے ثبوت ہوتے ہیں، یہ تو کبھی کچھ معاملہ ہوگا تب انشاءاللہ یہ بندہ حقیر اس کو واضح طور پر بیان کرے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اس لیے لائے ہیں کہ ایمان بھی لاؤ، عمل بھی کرو، اور نبی کی تعظیم کا ہر لمحہ خیال رکھو. ایمان کی حفاظت اور عمل کی حفاظت اسی میں ہے، وہ تمام کام تمہارے لیے مفید ہے جس میں نبی کی تعظیم ہو اور شریعت کے دائرے میں وہ کام ہو، تو وہ تمہارے لیے مفید ہے. پروردگار عالم ہم سب کو میلاد النبی منانے کا ایسا شعور عطا فرمائے کہ جو حریم شریعت اور شریعت کے دائرے میں ہو اور شریعت کے دائرے ہی میں رہ کر جلوس بھی نکالنا، میلاد النبی بھی منانا، انشاءاللہ تمہارا ایک ایک قدم رحمت خداوندی کو دعوت دے گا اور اللہ کے انعام کے شکر کا جذبہ دلوں میں جاگے گا. پروردگار عالم ہم سب کو یہی توفیق خیر عطا فرمائے. کرنے کے کیا طریقے ہیں وہ کاغذ ہے، ہینڈ بل ہے، اسے بھی آپ سب لوگ. ہاں حاجی عبد الرشید صاحب، حاجی عبد الرشید صاحب بہت نیک اور اچھے آدمی ہیں، طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، میرے بڑے عزیز ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما کر ان کی تکلیف دور کر دے اور ان کے سب بچوں کو امن و عافیت عطا فرما. اور اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان کے اہل خاندان، اہل ایمان جو بیمار ہیں، کسی تکلیف اور الجھن میں مبتلا ہیں، پروردگار عالم سب کی بیماری کو دور فرما کر، سب کی تکلیفوں کو رفع دفع فرما کر، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. اور جو لوگ جس نیک ارادے سے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، میلاد النبی کی برکت سے یا اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پوری فرما دے. الہ العالمین جن حضرات نے آج تک مسجد کو اور انوار رضا کو اپنی پاک کمائیوں سے تعاون دیا ہے، ان کو قبول فرما کر پروردگار عالم ان کے کاروبار میں اور برکتیں عطا